तफसीर सूरत मजादिला। सूरत का नाम इसकी पहली ही आयत से लिया गया है, मजादिला। सूरत मजादिला मदनी सूरत है। इसके 3 रुकू और 22 आयात हैं। अल्फाज और कलेमात की तादाद 479 जबकि हुरूफ 2103 हैं। सूरत मुजादला से 28वां पारा इसका आगाज होता है और 28वें पारे में 9 सूरतें हैं। सब की सब जो है वो मदनी हैं। सूरत मुजादला जो है इसको 2 तरह से जो है वो इसको अदा किया जा सकता है, यानी पढ़ा जा सकता है। जैसे मजादला, अगर आप मजादला पढ़ेंगी दाल के ऊपर फतहा तो इसके मानी है बहस व तकरार, और अगर इसको मुजादला पढ़ेंगी तो फिर इसके मानी है बहस व तकरार करने वाली। और इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो माशरती मसाइल उसके अदाब भी सिखाए हैं, कुछ घरेलू हैं और कुछ जो है वो गुफ्तगू और महफिल के अदाब हैं। और इसमें इस सूरत को आप पढ़ेंगी तो आप देखेंगी कि वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों को हुकूक नहीं दिए तो वो झूठ कहते हैं, कि अल्लाह ताला तो एक औरत की जो फरियाद है वो 7 आसमानों के ऊपर भी सुन लेता है। قد سمع الله قول التي تجادلك قد سمع الله, غور کیجئے, قد تحقیق یقیناً سمع الله, سن لی اللہ نے, قولا بات, التي اس عورت کی جو تجادلو کا تم سے تکرار کر رہی ہے, کا کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور تجادلو کا لفظ نکلا ہے جیم دال لام سے, اور جھگڑا, جھگڑے کے لیے قرآن میں 8 لفظ آئے ہیں اور یہ 4th ہے جیسے درجہ, اور جدلہ کے معنی ہوتے ہیں گفتگو میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا, اس کے معنی پھر کیا ہوتے ہیں, بحث کرنا, تکرار کرنا. اچھا, یہ جو مجادلہ ہے, مجادلہ جو ہے وہ جو بحث اور تکرار ہے, یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بری بھی ہو سکتی ہے. اور اب اچھی بحث اور تکرار کے سلسلے میں آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, کہ جب فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کی طرف وہ بھیجے گئے تھے عذاب اللہ کا لے کر ان کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے, تو اس وقت جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان سے مجادلہ کر رہے تھے. اور اب یہاں پر بھی جو ہے, اور ایک مجادلہ اہل مکہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جھگڑا, تکرار. اور یہاں پہ جس مجادلے کا تعلق ہے, جس جھگڑے کا تعلق ہے, یہ کون سا جھگڑا ہے, وہ ایک عورت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بحث اور تکرار کر رہی تھی, آپ سے بحث اور تکرار کرنے والی تھی, فی زوجیہا, اپنے شوہر کے بارے میں. کیونکہ یہاں پہ جو صیغے استعمال ہو رہے ہیں مؤنث کے ہیں, اللتی, اور پھر اس کے بعد تجادلو, پھر اس کے بعد زوجیہا, اپنے شوہر کے بارے میں, جبکہ زوج کا لفظ جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں مجادلہ کر رہی تھی, فریاد کر رہی تھی, جھگڑا کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ, اور وہ اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اور وہ عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تکرار کر رہی تھی, لیکن وہ عورت اللہ تعالی سے گریہ زاری کر رہی تھی, تشتکی, شکایت کرتی تھی. تشتکی فعل مضارع ہے, شین کاف واو سے جو ہے یہ لفظ نکلا ہے. اور شین کاف واو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شکوا کرنا، شکایت کرنا. لیکن کہتے کسے ہیں؟ مشکیزہ جو بھرا ہوا ہے نا اس کا منہ کھول دیا جائے. شکو، پہلے بھی آپ یہ پڑھ چکی ہیں. تو وہ بڑی غمزدہ تھی، وہ بڑی دکھی تھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آئی اور آپ سے بحث اور تکرار کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے بھی گریہ زاری کرتی جا رہی تھی، اللہ رب العزت کے سامنے بھی اپنا دل اور اپنا حال کھول کر رکھ رہی تھی. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ سنتا ہے اور سنے گا. یسمعُ فعل مضارع ہے، اس میں حال اور مستقبل دو زمانے پائے جاتے ہیں. اور اللہ سنتا ہے، تَحَاوُرَكُمَا، تم دونوں کا محاورہ. ہا و را سے ہے، اور ہا و را کے لفظی معنی ہوتے ہیں پھرنا. ہا و را، اب بات کیسے پھرتی ہے کہ ایک بات اس عورت نے کہی، اس کا جواب رسول اللہ نے دیا، تو آپس میں سوال و جواب، اس کو پھر تحاورہ کہا جاتا ہے. جیسے گھوم پھر کر اصل مقام پر آنا، محور بھی اسی سے ہے، محاورہ بھی اسی سے ہے. اس کے اندر دو باتیں خاص طور پہ پائی جاتی ہیں، ایک رجوع اور دوسرا گھومنا. اب گھوم رہی ہے بات اور پھر وہ دوبارہ رجوع کر رہی ہے، ایک دفعہ عورت کے پاس آتی اور ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس، بات ہو رہی ہے آپس میں. اور یہ جو ان کا محاورہ تھا، یا ان کی جو گفتگو تھی، یا ان کی جو آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا ہے، بے شک اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالی کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو عورت جو فریاد کر رہی تھی، مجادلہ کر رہی تھی، تو وہ مجادلہ کیا تھا، وہ اس کی فریاد کیا تھی جس کو اللہ نے سن لیا اور یہ آیتیں نازل ہو گئیں. کہتے ہیں یہ خاتون جس کے معاملے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ قبیلہ خزرج کی عورت تھی، نام تھا اس کا خولہ بنت سالبہ، ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن سامت انصاری. یہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن سامت کے بھائی تھے، اور ہوا کیا تھا کہ ان کے شوہر نے جو ہے وہ غصے میں آ کر جو ہے وہ ان سے زہار کر لیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زہار کسے کہتے ہیں، ان کے شوہر نے جو زہار کیا تھا تو زہار کسے کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کے بیان کے مطابق زہار جو تھا، یہ پہلا واقعہ تھا جو اسلام کے آنے کے بعد پیش آیا. یہ پہلا واقعہ اوس بن سامت انصاری کا، جن کی بیوی خولہ کی فریاد پر اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی، اور اس کی تفصیلات جو ہے متعدد راویوں سے فروئی اختلافات، چھوٹی چھوٹی تھوڑا سا اختلاف کی تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، لیکن بہت سے راویوں نے اس بات کو روایت کیا ہے، تو جو جس پر تمام لوگ قریب قریب متفق ہیں اس کا نچوڑ کیا ہے. خلاصہ ان روایات کا یہ ہے کہ حضرت اوس بن سامت بڑھاپے میں کچھ چڑچڑے بھی ہو گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے اندر کچھ جنون کی سی لٹک بھی پیدا ہو گئی، جس کے لیے راویوں نے کانا بہی لمم، لمم کے معنی تو اب پڑھی چکی نا کہ لمم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. لمم عربی زبان میں دیوانگی کو نہیں کہتے، بلکہ اس طرح کی ایک کیفیت کو کہتے ہیں جس میں ہم اردو زبان میں کہیں کہ جیسے غصے میں پاگل ہو گیا، جیسے تھوڑی سی کیفیت ایسی. اچھا، اس حالت میں وہ پہلے بھی متعدد مرتبہ اپنی بیوی سے زہار کر چکے تھے. کون؟ اوس بن ثابت. میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ جاگ رہی ہیں، سن رہی ہیں، مگر اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ بیوی سے لڑ کر ان سے پھر اس حرکت کا صدور ہو گیا. پہلے بھی یہ کر چکے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، اب اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی مرتبہ جب ایسا ہوا تو ان کی بیوی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ آپ سے بیان کیا. اور انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے، ایسے بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان کے جو شوہر تھے، انہوں نے کیا کیا کہ एक दिन ये अपनी इस बीवी के पास गए और उन्होंने अपनी बीवी से मखसूस काम करना चाहा। बीवी ने उस इनकार कर दिया और उसकी कोई वजह थी कि शोहर को कोई तकलीफ थी या क्या। बहरहाल अब जैसे बीवी ने इनकार किया, शोहर ने कहा अंती अलैया का जहर उम्मी। बाद में बहुत पछताए और अपनी बीवी से कहा कि मैं तो यही समझ रहा हूं कि अब तू मुझ पर हराम हो गई। अब ये सुनकर हजरत खौला ने कहा अल्लाह की कसम ये तलाक नहीं है। इसके बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर ने जब मुझसे निकाह किया था उस वक्त मैं जवान थी, मालदार थी, मेरे शोहर ने मेरा माल भी खाया और मेरी जवानी भी फना कर दी। अब जबकि मेरे खानदान वाले मुंतशिर हो गए और मेरी उम्र बड़ी हो गई तो इसने मुझसे जिहार कर लिया। अब उसे इस पर नदामत है, तो क्या ऐसी कोई सूरत है कि मैं और वो मिलकर रहते रहें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इस पर हराम हो गई। हज़रत खौला रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम उस जात की जिसने आप पर किताब नाजिल की है, मेरे शोहर ने तलाक का लफ्ज नहीं बोला, इससे मेरी औलाद भी है और वो मुझे सबसे ज्यादा महबूब भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही फरमाया कि तू इस पर हराम हो गई। खौला रजी अल्लाह अन्हा ने कहा मैं अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत पेश करती हूँ, मैं अपने शोहर के साथ अरसा दराज तक रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही फरमाया मैं तो यही समझता हूँ कि तू इस पर हराम हो गई और तेरे बारे में मुझ पर कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ। वो इसी तरह अपनी बात दोहराती रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह उसे जवाब देते रहे। आखिर में इसने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर शोहर के पास छोड़ दूं तो जाया हो जाएंगे और अगर अपने पास रख लूं तो भूखे मर जाएंगे। ये कहा और आसमान की तरफ सर उठाया और कहने लगी ऐ अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में अपनी तकलीफ को पेश करती हूँ। तश्तकी इलल्लाह, मैं आपसे शिकवा करती हूँ, आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा हुक्म नाजिल फरमाइए जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाए। ये जमाना इस्लाम में जहार का पहला वाकया था। अब आप देखें कि एक तरफ तो इस औरत का इस तरह फरियाद करना, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार ये कहना कि तू अपने शोहर पर हराम हो गई, तीसरी तरफ उसकी लंबी जिंदगी जो शोहर के साथ गुजरी है, जवानी, ये अमीर थी, शोहर गरीब था और अपनी सारी दौलत भी थी, फिर जवानी भी साथ और फिर छोटे छोटे बच्चों का साथ और अब बुढ़ापा और मोहब्बत दोनों करने वाले हैं, और अब जो है इस दिन का बार बार जो है वो तकरार करना। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रवायत तो बड़ी खूबसूरत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला किस तरह लोगों की बातें सुनने वाला है कि ये औरत घर के एक कोने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजादला करती और अपने खावंद की शिकायत करती रही, मगर मैं इसकी बातें नहीं सुनती थी। वो भी यानी अपने हुजरे के एक कोने में हजरत आयशा थी और दूसरे घर के कोने में रसूलुल्लाह उस औरत से बात कर रहे थे। कहते मैंने नहीं सुनी कि क्या बात हो रही है, मगर मैं इसकी बातें नहीं सुनती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आसमानों पर से इसकी बात सुन ली और ये आयतें फिर नाजिल हो गई। अब आप देखिए कि जिहार जो है ये कहते किसे हैं। कहते कि अरबों में बसा औकात ऐसी सूरत पेश आ जाती कि शोहर और बीवी में लड़ाई होती तो शोहर गुस्से में आकर कहता अंती अलैया का जहर उम्मी। इसके लुगवी मानी ये हैं कि तू मेरे ऊपर ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ। तुझसे मुबाशरत करना, इंटरकोर्स करना मेरे लिए ऐसा ही है जैसा मैं अपनी माँ से मुबाशरत करूं। बहुत से नादान लोग जो मर्द थे अपनी बीवियों से लड़ाई करते, फिर उसके बाद अपनी बीवी को लड़ने के बाद माँ, बहन, बेटी से तशबीह देते, और इसका साफ मतलब ये होता था कि आदमी जो है अब अपनी बीवी को जो है अपनी माँ, बहन या बेटी की तरह जो है वो हराम समझ रहा है। इसी फेल का नाम जिहार है। और जोए हारा عربی زبان میں کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ بیٹ کے لیے نا، اور استعارے کے طور پر سواری کے لیے بھی بولا جاتا ہے. کیوں؟ جانور کی پیٹھ پر سواری جو کی جاتی ہے تو سواری کے جانور کو زہر کہتے ہیں، کیونکہ اس کی پیٹھ پر آدمی سوار ہوتا ہے. اب وہ لوگ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تجھے زہر بنانا، یعنی تیرے اوپر سوار ہونا میرے اوپر ایسا حرام ہے جیسے اپنی ماں کو زہر بنانا، زہارا. اور پھر اس طرح جو ہے ان کے ہاں جاہلیت میں زہار ہوتا تھا. آپ سورت نساء میں بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اور وہ لوگ کیا پھر کرتے تھے کہ یہ جو زہار کی طلاق تھی نا، اس کو عام طلاق سے بھی شدید سمجھتے تھے کہ بس اب ختم. جیسے طلاق دی تو رجوع کی گنجائش ہے، مگر زہار کے رجوع کا کوئی امکان بھی باقی نہیں رہتا تھا. تو اب آپ دیکھیے یہ جو آیت ہے اس میں کیا بات پتا چلتی ہے، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک زہار کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں. اور میں تو اسی بات پہ بار بار سوچ رہی تھی کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اپنا حال کھول کر رکھ رہی ہے نا، مسئلے کا حل چاہ رہی ہے. اور آج بھی بعض گھروں میں زہار بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ طلاق بھی دی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے کہ لوگ دوسرے کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے اور اللہ کے قانون سے مذاق کرتے ہیں. بعض جگہ عورتیں اور بعض جگہ مرد، زیادہ تر مرد، کہ وہ کہتے ہیں کہ اب سوسائٹی میں رسوائی ہوگی، بچے جوان ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے ہی رہتے رہتے ہیں. میں چھوٹی سی تھی اس وقت بھی، مجھے سمجھ نہیں تھی، پر مجھے اتنا پتا تھا کہ میرے امی ابو کسی کے لیے نا 60 لوگوں کا کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ 60 لوگوں کا کیوں کھانا کھلانا چاہتے ہیں، باتیں زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، چھوٹی تھی، تیسری چوتھی میں. اب مجھے یاد آتی ہے. اور وہ ہمارے اپنے جو ہے وہ ہمسایوں میں کوئی آدمی تھا جس نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اب اس کے لیے کیا تھا کہ وہ غصے والا بہت تھا، اور تھے وہ نیک ویسے، میاں بیوی دونوں نیک تھے، لیکن غصے میں جب زہار کر لیا تو اب کیا ہے کہ اس کے لیے پھر آگے کی آیتوں میں آپ پڑھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پھر اس کا کفارہ بتایا. تو پہلی بات یہ کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اور سنت سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہوگا کیا، کسی عالم کے پاس جائیں یا کسی مسجد میں یا کسی علم والے کے پاس جائیں، تو اپنا مسئلہ ضرور بیان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رہنمائی لینی چاہیے. پھر آپ دوسری بات میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک عورت ہے، مظلوم ہے، پسی ہوئی ہے، مسائل کا شکار ہے، اور شوہر جو ہے کہتے ہیں، یہ بھی روایاتیں ملتا ہے کہ پھر شوہر دوبارہ ان کے پاس آئے تعلق قائم کرنا چاہا تو کہا کہ خدا کی قسم اب یہ نہیں ہو سکتا، اب تو یہ جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ میں رسول اللہ سے اس کے بارے میں پوچھ نہ لوں. تو وہ رسول اللہ کے پاس آئیں اور آ کے اپنا مقدمہ جو تھا وہ پیش کیا. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کی گریہ زاری اور اس کا اپنی بات کو رکھنا اور اس کا فریاد کرنا اور اس کا روتے جانا اور بار بار کہنا، کبھی رسول اللہ سے پھر پوچھنا اور کبھی آسمان کی طرف دیکھنا، تو اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ہم سب کو کسی بھی معاملے میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کہیں بھی کوئی بات ہمیں ہماری زندگی میں مشکل ہو جائے، میاں بیوی دونوں ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہے، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تو ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو اب یہ جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، دو برتن بھی آپس میں ہو تو انہیں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے فریاد کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے ابراہیم کو ہدایت دینے والے رب، مجھے بھی ہدایت دے دے، مجھے بھی سمجھا دے، مجھے بھی بتا دے کہ اس معاملے میں صحیح کام کیا ہے. یعنی آپس میں ضد کرنا، لڑنا جھگڑنا، محفل محفل جا کر شوہر بیوی کو بدنام کرے، بیوی شوہر کو بدنام کرے، کبھی میکے میں، کبھی سسرال میں، کبھی ادھر ادھر، تو کیا ہے کہ ایک دوسرے پر پردہ بھی ڈالنا چاہیے، ایک دوسرے کے عیب بھی چھپانے چاہیے، ایک دوسرے کے لیے لباس بننا چاہیے، زیب و زینت دینی چاہیے، اور ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں قرآن و سنت سے اس کی رہنمائی لینی چاہیے. اور یاد رکھیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ سب کے ساتھ ہے, عورتوں کے ساتھ بھی ہے, مردوں کے ساتھ بھی ہے, تمام مسلمانوں کے ساتھ ہے. تو یہ آیت جو ہے, یہ میرے اور آپ کے مسائل جو ہیں, جو ایک مسلمان کے مسائل ہیں مرد ہو یا عورت, ان کا جو ہے وہ مسائل کا حل پیش کرتی ہے, ان کا دروازہ کھولتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ عورت رسول اللہ سے جب مجادلہ کر رہی تھی, بحث کر رہی تھی, تکرار کر رہی تھی, وتشتکی اللہ, اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما, تم دونوں کی گفتگو, اس کا سوال اور اے محمد تمہارا جواب, میں دونوں سن رہا تھا. تو آج جو لوگ علماء کے پاس بھی اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں, فتویٰ پوچھتے ہیں, لوگوں کا مسئلہ اور علماء کا جواب فتویٰ اللہ سنتا ہے. کہ سوال کرنے والے نے ٹھیک سوال کیا, کوئی زیادتی تو نہیں کی. بعض اوقات شوہر بیوی کے کو زیادہ برا پیش کرتا ہے, بیوی شوہر کو. میں ایک مثال دے رہی ہوں, اور بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, والدین اور اولاد ہے, دو بھائی بھائی ہیں, دو بہنیں ہیں, دو ہمسائیں ہیں, دو مسلمان ہیں, تو کوئی بھی مسئلہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ کہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ٹھیک بات پیش کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بس اس کا صحیح حل بتا دے, تو مجھے اس کا صحیح حل بتا دے, اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے. تو اب سننے والا اور دیکھنے والا, ادھر اس کے کیا معنی ہے, تم دونوں کی گفتگو سن بھی رہا ہے, سننے والا بھی ہے, دیکھنے والا ہے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ محض سنتا نہیں, فریاد رسی بھی کرتا ہے. عورت کی وہ فریاد کو سنا تو اس کو قبول بھی کر لیا, عورت کی دعا کو سنا تو اللہ نے اس کو قبول بھی کر لیا. تو یہ ہے بات, کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کر دینا چاہیے, دل کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دینا چاہیے, اللہ سے باتیں کرنی چاہیے, خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی. یہ ایک واقعہ تو تھا جو بی بی خولہ کا, اور ان کی فضیلت اور اہمیت, کہتے ہیں کہ جب ان کے بارے میں وحی نازل ہو گئی اور قرآن میں جو ہے وہ آ گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ ان کو بلایا اور پھر یہ آیات سنائی. اچھا, یہ جو صحابیاں تھیں ان کا پھر صحابہ کی نظروں میں بڑا مقام ہو گیا تھا, حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک عورت ملی اور اس نے ان کو روکا. اب فوراً رک گئے, سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے, اور جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی آپ کھڑے رہے. ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا, امیر المومنین, آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روکے رکھا؟ فرمایا, جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بن سالبہ ہے, یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آسمانوں پر سنی گئی. خدا کی قسم, اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا, بس نمازوں کے اوقات پر اس سے معذرت کر لیتا. اور یہی خاتون کہتے ہیں کہ راستے میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے ان کو سلام کیا. یہ سلام کا جواب دے کے کہنے لگی, او ہو اے عمر, ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار اوقاز میں دیکھا تھا, اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے, لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے. پھر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ تم عمر کہلانے لگے رضی اللہ عنہ. پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہے جانے لگے. ذرا رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے, اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کوئی تھا, اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تھے جرود عبدی. بولے, اے عورت, تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, انہیں کہنے دو, جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ ان کی بات تو سات آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی, عمر کو تو بدرجہ اولا سننی چاہیے. امام بخاری نے بھی یہ واقعہ قدرے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ نقل کیا ہے. तो आप, मैं देख रही थी कि औरतों की जुर्रत देखें, उनकी बेबाकी देखें, इस्लाम ने जो मकाम दिया था तो औरतें भी भरी महफिल में भी और वैसे अमीरुल मोमिनीन के सामने भी हक बात कहती थी। तो दरअसल ये इनके अंदर खौफ आखरत जो है वो पैदा कर रही हैं, हालांकि हजरत उमर जो थे वो बहुत डरने वाले थे, और जब अल्लाह की आयात के जरिए उनको डराया जाता था तो कहते हैं झाग की तरह बैठ जाते थे, जैसे पहाड़ों से ज्यादा मजबूत लेकिन झाग की तरह बैठ जाते थे। अच्छा, इस एक वाक्य के अलावा जब ये वाक्या हो गया तो जब ये आयात नाजिल हुई, कहते हैं कि हजरत, बाज कहते हैं कि हजरत खौला वहीं पर थी और बाज कहते हैं कि बस आप उठ कर गई और आयात नाजिल हो गई और फिर जो है आपने इनके शोहर को बुलाकर जो है वो बताया कि अल्लाह ताला ने क्या इसका हल बताया है, और जो हल बताया वो क्या है, अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम, बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो, क्योंकि पहले जो है अल्लाती है और यहाँ पे अल्लज़ीना है ना, वो औरत थी जिसने अपने घर से घर का मसला रसूल अल्लाह की महफिल में जाकर पेश किया, अब यहाँ पे अल्लज़ी की जमा अल्लज़ीना, बहुत से मर्द, युज़ाहिरूना जो जिहार करते हैं, मिनकुम तुम में से, मिन निसाइहिम अपनी बीवियों से, माँ हुन्ना नहीं है वो, उन महातेहिम इनकी माए, तो हाक वाहिद है और हुन्ना उसकी जमा है, और उम जो है किसे कहते हैं, माँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उम्माहात जो है ये जमा है, तो उनकी बीवियां जो है ना उनकी माए नहीं है। और कहते हैं कि एक वाकया नहीं और भी वाकयात थे, मसलन जिहार का दूसरा वाकया सलमा बिन सखर बयादी का है, इन साहिब पर एतदाल से कुछ ज्यादा शहवत का गलबा था, रमदान आया रमदान तो उन्होंने इस अंदेशे से कि कहीं रोजे की हालत में दिन के वक्त बेसब्री ना कर बैठे, रमजान के इख्तिताम तक के लिए बीवी से जिहार कर लिया, मगर अपनी इस बात पर कायम ना रह सके और एक रात बीवी के पास चले गए, फिर नादिम होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरा अर्ज किया, आपने फरमाया ए गुलाम आजाद करो, उन्होंने कहा मेरे पास तो अपनी बीवी के सिवा कोई नहीं जिसे आजाद करूं, फरमाया 2 महीने के मुसलसल रोजे रखो, उन्होंने अर्ज किया रोजों ही में तो सबर न करने की वजह से इस मुसीबत में फंसा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, उन्होंने कहा हम तो इस कदर गरीब हैं कि रात देखाए सोते हैं, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी जुरैक के मुहस्सले ज़कात से इनको इतना सामाने खुराक दिलवाया कि 60 आदमियों में बांट दें और कुछ अपने बाल बच्चों की जुरियात के लिए भी रख लें, इसको मुस्नद अहमद अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। हालांकि रात के वक्त जो था वैसे रमदान और मुबारक के महीने में इजाजत है ताल्लुक कायम करने की, रोजे की हालत में हराम है ना, अब उन्होंने जो है सोचा कि बस जिहार ही कर लेता हूं, अब देखें ये भी क्या है हद से बढ़ना गुलू करना, तो फिर जब इंसान अपनी फितरत जो है उससे जंग करता है तो फितरत इंतकाम लेकर रहती है, तो उनसे फिर ये गलती हो गई। तीसरा वाकया जो है इसका नाम तो जो है वो नहीं पता, लेकिन एक शख्स ने अपनी बीवी से जिहार किया और कफारा अदा करने से पहले ही इससे मुबाशरत कर ली, बाद में हुजूर से मसला पूछा तो आपने हुक्म दिया कि इससे अलग रहो जब तक के कफारा अदा ना कर लो, अबू दाऊद तिर्मिजी नसाई और इब्ने माजा की रवायत। चौथा वाकया ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सुना कि अपनी बीवी को बहन कहकर पुकार रहा है, इस पर आपने गुस्से से फरमाया ये तेरी बहन है, मगर आपने उसे जिहार करार नहीं दिया। इस तरह मतलब ये वाकयात और हो सकता है कुछ और वाकयात भी पेश आए हों, क्योंकि अल्लज़ीना युज़ाहिरूना के अल्फाज ये बताते हैं कि एक वाकया नहीं था, ज्यादा वाकयात थे, तो उसमें अल्लाह ताला ने जो पहली बात बताई कि जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं इनकी बीवियां इनकी माएं नहीं हैं, तो सूरत से हकीकत बदल नहीं जाती, बीवी भी देखें तो एक औरत है, माँ भी एक औरत है, बहन भी एक औरत है, लेकिन एक बात कहने से जो है वो हकीकत कभी तब्दील नहीं हो सकती। और आप जो हैं इससे पहले आप ये भी जो है वो पढ़ चुकी हैं, जैसे اللہ رب العزت نے جہاں سورت احزاب میں منہ بولے بیٹے کی نفی کی وہاں پہ یہ بھی تو کہا تھا نا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا ہے نا. تو وہاں جو کیا کیا گیا تھا، یہ بتایا گیا کہ زہار کرنا گناہ ہے، جرم ہے سورت احزاب میں. اور اب یہاں پہ جو ہے اس کا پورا قانون نازل کر دیا گیا، اور پورا قانون پھر کیا ہے مزید کہ ان امہاتہم کہ ان کی جو مائیں ہیں، اللہ رب العزت جو ہے مزید پر اس کی جو ہے وضاحت کرتے ہیں کہ تم جو ہے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ ماں کہتے ہو، ان نہیں امہاتہم ان کی مائیں الا مگر اللہ ای وہ جنہوں نے ولدناہم جنم دیا ہے ان کو. تو ان کی مائیں جو ہیں وہی ہیں جو جنہوں نے جو ہے وہ ان کو پیدا کیا ہے، جن کی یہ اولاد ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ جو حقیقی مائیں ہیں وہی جو ہے وہ حقیقی مائیں ہیں، یعنی منہ بولی کسی کو ماں بھی نہیں کہا جا سکتا. ویسے یہ کہ الگ بات ہے کہ ادب سے کسی کو کہا جائے کہ ماں جی، یا کسی کو ادب سے بہن کہا جائے، لیکن دل کے اندر پورے ارادے اور یقین سے کہنا کہ فلاں اس کا منہ بولا بھائی ہے، منہ بولی بہن ہے، یا ویسے ماں ہے، یا یہ پھر جاہلیت کا جو قانون تھا زہار کا اس کو جو ہے وہ جاری کرنا، یہ چیز جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو دوسری بات یہ کیا بات سامنے آئی کہ مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ جنا ہے. تو کسی کو منہ سے زہار کر دینے سے جو ہے وہ اس کی ابدی جو ہے وہ حرمت نہیں ہو جاتی. وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَقُولُونَ مُنْكَرًا، اور بے شک یہ وہ لوگ ہیں البتہ جو کہتے ہیں منکرن ناپسندیدہ بات، منکر جو ناپسندیدہ ہے غلط بات، من القولی اپنی قول سے اپنی بات سے، وزورا اور جھوٹی. ایک طرف منکر کہا اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زورا کہا، اور زورا کہہ کر اور منکر کہہ کر جو بات کی شدت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی. اور آپ پڑھ ہی چکی کہ زور جو ہے وہ سینے کے اوپر کے حصے کی خمیدگی یا کجی کو کہتے ہیں، یہ اوپر کا حصہ ذرا ٹیڑھا ہوتا ہے نا، تو زور حق کے خلاف پھر جھوٹ کے لیے آتا ہے، کیونکہ جھوٹ بھی کیا ہے کہ سیدھا راستہ چھوڑ کر، صدق کو چھوڑ کر جو ہے وہ ٹیڑھا چلا جاتا ہے نا، تو اسی سے زور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ سے شرک کرنا بھی زور ہے، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ایک تو منکر بات کہتے ہیں اور جھوٹی بات کہتے ہیں، وزورا جھوٹی بات کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ، حقیقت یہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ زہار کرنے پر سزا تو سخت ملنی چاہیے تھی، زہار تم نے جو کیا، اتنی غلط بات اپنی زبان سے تم نکالتے ہو، جرم تو بڑا شدید تھا، سخت سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، عفوون درگزر کرنے والا ہے، غفور بخشنے والا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معافی کی راہ نکال دی. اب اگلی آیت میں جو ہے وہ زہار جو ہے اس سے نکلنے کا قانون بیان کیا جا رہا ہے، اس کا کفارہ بتایا جا رہا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم، آیت نمبر 3 میں پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، ان کو کہہ دیں کہ انتی علیہ کا ظہر امی، ان سے کہہ دیں کہ تم ہمارے لیے ایسے ہو جیسے کہ میری ماں، تو ثم یعودونا، پھر وہ اپنی اس بات سے رجوع کریں، لما قالو جو انہوں نے کہی تھی، فتحریر رقبت، تو پس ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. ان یتماسا یہ ایسا فعل ہے جس کے اندر جو ہے وہ دونوں میاں بیوی پائے جاتے ہیں، یعنی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں اور یہ تعلق قائم کریں. اور یہ جو لفظ ہے نا کہ ثم یعودون لما قالو، اس کے کیا معنی ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ رجوع کرنا، کس بات سے رجوع کرنا، इसके एक मानी तो ये हो सकते हैं कि जो जिहार के अल्फाज मुंह से निकाले थे, अब जो है निकल जाने के बाद जो है वो एआदा करें। अब जो है मुंह से तो निकाल दिए थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, ये जो बात हमने कही थी ये गलत कही थी। दूसरे इसके मानी ये हैं कि जमाना जाहिलियत में ये हरकत करने के तो वो आदि थे, और अगर अब ये इस्लाम में अदा करेंगे तो इनको फिर सजा मिलेगी। सुम्मा यऊदून लिमा कालू, पहले तो कहते रहे जो कहते रहे, अब अगर कहेंगे ये जिहार तो फिर क्या है, फतहरीरु रकबतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा। दूसरे मानी ये बयान किए जाते हैं। फिर तीसरा इसका मफहूम ये बयान किया जाता है कि जिहार के अल्फाज जबान से निकालने के बाद आदमी पलटकर उस बात का इदराक करना चाहे, यानी अपनी बात से रुजू करना चाहे, आदा लिमा क़ाल, ये मानी भी बयान किए जाते हैं। और चौथे इसके मानी ये हैं कि जिस चीज को आदमी ने जिहार करके अपने ऊपर हराम किया था उसे पलट कर फिर अपने लिए हलाल करना चाहे। आदा लिमा क़ाल के मानी क्या हुए कि जो शख्स तहरीम का कायल हो गया था अब तहलील की तरफ पलट आया, उसके लिए भी है। मिलते जुलते ही मानी है सारे कि जो बात कही थी कहने के बाद अब ताल्लुक कायम करना चाहता है, बीवी के पास आना चाहता है, या फिर ये कि जो बात कही थी और समझ गया कि ये मैंने गलत बात कही है, अब उसको जो है उससे पलटना चाहता है कि कैसे इसे निकलूं, तो फिर क्या करूं, क्या करना है उसको, तो उसकी जो है पहलिया जो उसका कफारा बताया गया, फतहरीरु रकबतिन, के एक गुलाम आजाद करना होगा इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। ज़ालिका तुअज़ून बिही, इसकी तुमको नसीहत की जाती है। ये वाज है, वाज का मानी ये होते हैं कि ऐसी नसीहत जिससे दिल नरम हो जाए और इंसान नसीहत को कबूल कर ले। तो मुराद ये है कि ये जो कहा ना अल्लाह ताला ने जो कफारा बताया एक गुलाम को आजाद करना, ये तुम पर कोई सजा नहीं है, ये एक नसीहत है तुम्हें अदब दिलाने के लिए, तुम्हारी तादीब के लिए, ताकि मुस्लिम मुआशरे के अंदर जाहिलियत के जमाने के जो जरासीम है वो खत्म हो जाए, तुम में से कोई भी शख्स इस बेहुदा हरकत का एआदा ना करे। और बीवी से लड़ना तो अरबों का मशगला था, और अफसोस के आज भी है बाज घरों में, आज भी बीवी को बाज घरों में अपना गुलाम समझा जाता है। शोहर गलती पर भी होना और किसी का भी गुस्सा हो इर्द गिर्द कहीं मोहल्ले पड़ोसी रिश्तेदारों का खानदान का बच्चों का, वो बीवी पे उतरता है। तो अब ये बात याद रखें कि बीवी जो है ना वो ऐसी नहीं है कि उससे लड़ाई की जाए और फिर उसको जो है उससे जिहार कर लिया जाए, ये नेक भले आदमियों का ये मशगला नहीं है। अगर जैसे बीवी से कोई उसको नहीं रखना चाहता या उसकी कोई बात पसंद नहीं है या जो भी आपस में बात है और उसको छोड़ ही देना चाहता है, तो जिहार करके उसको सताए ना, बल्कि सीधे तरीके से तलाक दे। ये कहां की शराफत है कि जब भी लड़ाई की तो बीवी को कभी माँ कहा और कभी फिर बहन कह दिया। ज़ालिकुम तुअज़ूना बिही, तो एक गुलाम आजाद करना। और आप देख लीजिए कि अब यहां पर जो है अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि उस जमाने में जो है वो गुलाम बहुत थे अरब की सोसाइटी में, जब इस्लाम आया तो उससे पहले इंसान इंसान का गुलाम था, तो अल्लाह ताला ने गुलामों की आजादी के लिए क्या राहें पैदा की। आप सूरत नूर में भी तफसील से आपने पढ़ा, सूरत बकरा में भी आपने पढ़ा, कई सूरत निसा में भी, और बहुत सी ऐसी जो थे वो गुनाह जो इंसान से हो जाते हैं तो उसके कफारे के तौर पर अल्लाह ताला ने जो लोग जराइम कर लेते थे तो जराइम का कफारा क्या रखा कि लोग गुलामों को आजाद करें, ताकि इंसान इंसान की गुलामी से निकलकर जो है वो आजाद हो। और अल्लाह ताला पसंद नहीं करते कि कोई किसी को अपना गुलाम बनाकर रखे, सारे अल्लाह के गुलाम हैं, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, तो एक गुलाम जो है वो आजाद करना, ये थी पहली बात। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। कि अगर आदमी घर में चुपके से भी बीवी के साथ जिहार कर बैठे और आपको कफारा अदा नहीं करना चाहता, मियां बीवी के दरमियान हस्बे साबिक ज़ौजियत के ताल्लुकात कायम रहते हैं, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خواہ دنیا کو خبر نہ ہو، کسی کو بھی پتا نہ چلے، بہرحال اللہ کو تو خبر ہے، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پس جو شخص جو ہے نہ پائے، کیا نہ پائے، غلام، اگر کسی کے اندر اتنی استطاعت نہ ہو کہ اتنے پیسے نہیں کہ غلام خریدے اور اس کو آزاد کرے، یا پھر پیسے تو ہیں لیکن غلام مل ہی نہیں رہا، جیسے اب غلام نہیں ملتا، پھر وہ کیا کرے، فصیام شہرین متتابعین، سیام سوم سے ہے، اور بس روزے رکھنے ہیں، شہرین تسنیے کا صیغہ ہے دو مہینے کے، متتابعین مسلسل، تبا ہے نا اطاعت کرنا، تابع جو کسی کے انڈر، ایک کے بعد دوسرا مہینہ، تو اس کو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں، شہرین متتابعین. اگر ہوتا نا فصیام شہرین تو اس کے معنی تو یہ ہیں کہ بس دو ماہ کے روزے رکھنے ہیں، لیکن متتابعین نے جو ہے وہ لگاتار کی شرط لگا دی، اس کو دو ماہ کے بلا ناغا اکٹھے روزے رکھنے ہیں. اب یہ نہیں کر سکتا کہ تھوڑے سے روزے رکھے ہیں پھر تھوڑے سے چھوڑ لے، پھر میں یعنی اگر وہ روزے چھوڑ دے گا کسی بھی وجہ سے، وہ سفر پر ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے، کوئی بھی وجہ ہو گئی ہے، تو اب اس کو نئے سرے سے نمبر ایک سے گننا پڑے گا، نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے. اب آپ سوچیں کہ یہ کیسی سزا ہے نا، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت اس کا کفارہ جو ہے وہ رکھا ہے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اپنی زبانوں سے ایسے نہیں الفاظ نکال دینے. فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اور آپ کو ماسا کے معنی تو آتے ہی ہیں نا، میم سین، سین کے معنی کیا ہوتا ہے، چھونا. قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، تو اب یہ کفارے کا جو ہے وہ نصاب جو ہے اس کا دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کہ اگر غلام نہیں مل رہا تو چلو پھر دو ماہ کے روزے رکھ لو. فمن لم یستطع، اب کوئی جو ہے وہ اس وقت بھی قدرت نہیں رکھتا، وہ بوڑھا ہو گیا ہے یا اتنا جوان ہے یا کسی بھی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے اس کو، اور مسلسل دو ماہ کے روزے، اور ویسے مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنا آسان بھی نہیں ہے. میں اسے ایک نیک بچے کو جانتی ہوں، لڑکا تھا اور اس کی شادی ہوئی، بحرین کی بات ہے، اور اس سے جو ہے وہ اس کی گاڑی کے نیچے ایک بچہ آ کے فوت ہو گیا تھا، مجھے اکثر خیال آتا ہے. اور اس کی بیوی اور اس کی والدہ، ایسے ہی میں کلاسز لیتی تھی وہاں پہ، قرآن پڑھا رہی تھی، یہ آج سے 10 سال پہلے کی، اس سے زیادہ پہلے کی بات ہے. تو وہ مجھے آ کے کہتی تھی، ہمیں سب کو پتا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا، سب پریشان تھے، ہم سبھی، ظاہر ہے کہ قتل خطا تھا، عمد نہیں تھا. تو اس نے جیسے غلام کو بھی، اس کی بہت امیر تھا کہ وہ بھی دے دیا، اور اس کی قیمت جیسے صدقہ کر دی اگر غلام نہیں مل رہا. اور اس کے ساتھ وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ اس کے بعد جو ہے میں جیسے کھانا بھی کھلا دیا 60 مسکینوں کو، میں روزے بھی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے، تینوں چیزیں کرنا چاہتا ہوں. اور جب وہ روزے رکھ رہا تھا، مسلسل اس نے دو ماہ کے روزے رکھے، تو اس کی والدہ آ کے مجھ سے کہتی تھی کہ دعا کریں اس کو استقامت رہے کہ مسلسل دو ماہ کے رکھے، کیونکہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے نا، اکیلے رکھنا اس کے لیے بڑا مشکل. اور بیوی بھی آ کر یہ کہتی تھی کہ میرے شوہر کے لیے دعا کرے. اچھا، فمن لم یستطع، جو دو ماہ کے روزے نہ رکھ سکے، فاطعام 60 مسکینا، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اب تیسرا طریقہ جو بتایا جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اچھا، یہ 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے، تو اس کے کیا معنی ہے، کیسے کیسے کھانا کھلانا ہے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کھانا اس طرح کا کھلائے کہ ان کا پیٹ بھر جائے، یا اتنی ہی مقدار میں ان کو کھانا دے دیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پکا کر کھلا دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچا اتنا دے دیا جائے ان کو. اچھا، ایک ہی مرتبہ بھی سب کو کھلایا جا سکتا ہے کسی جگہ پہ اکٹھا، ایک ہی جگہ کھلا دیا جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیلی ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا دے دیا جائے. تو اس وقت تک جب تک کہ وہ 60 مسکین کھانا نہیں کھا لیتے، تو اگر ڈیلی ایک دفعہ دیں گے تو 60 دن تب تک تعلق نہیں قائم کر سکتے. اور ورنہ پھر یہ کہ یک مشت جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے. پھر یہ کہ जैसे फितराना नहीं होता जितना, जिसे कोई पेट भर लेता है, तो उस तरह से। ये देख लें, ये अल्लाह ताला का कानून के फाइत आमु सितीन मिस्कीना, मिस्कीन होने चाहिए। ये नहीं कि अमीरों को इकट्ठा करके पार्टी कर ली, तो पार्टी की पार्टी हो गई और जो है वो मजे का मजा उसके बाद ना हो, मिस्कीन होने चाहिए। ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाह, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर। ये सब इसलिए है अल्लाह पर ईमान लाओ, व रसूल ही और उसके रसूल पर। वतिलका हुदूदुल्लाह, और ये है हदें अल्लाह की। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। फिर इससे और क्या बात पता चलती है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, इसके मानी ये है कि जो ईमान लाने वाले हैं ना, वो सिर्फ ऐसे नहीं कि मुंह से कलमा पढ़ा और फिर जाहिलियत का तरीका उस पर चलते रहे। कलमा तो पढ़ लिया लेकिन जिहार भी करते रहे, कलमा पढ़ लिया अपनी मनमानी भी करते रहे। इसके फिर मानी ये है कि अब जाहिलियत के जो रवाजी तरीके हैं ना, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये इसलिए जो है कफारा बताया गया जिहार से निकलने का, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चा ईमान लाओ। अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करनी है। और तिलका हुदूदुल्लाह, ये हैं अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें। तो ये बाउंड्रीज हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दी हैं, और इन बाउंड्रीज की जो है वो अताअत करनी है। अब हदें जैसे यूं समझ लें, जैसे एक दीवार होती है ना, घर के इर्द गिर्द दीवार बना दी जाती है एक बाउंड्री, और उसके अंदर ही हम रहते हैं। तो या जैसे बाज लोगों की जो जमीन होती है, तो साथ ही एक बाउंड्री बना दी जाती है कि इतनी बस जमीन है इसकी, दूसरी की में नहीं कोई दाखिल होता। तो ये है अल्लाह की हदें, इससे बाहर नहीं निकल सकते, वरना फिर ईमान खतरे में पड़ जाएगा। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ पे काफिरों से मुराद मुनकरे खुदा नहीं है, मुनकरे रिसालत नहीं है। ये वो शख्स है जो अल्लाह को मानता है, ईमान लाता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, लेकिन वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करता है। तो अगर लोग कलमा पढ़ने के बाद, ईमान लाने के बाद, जैसे तलाक को मजाक बना लें, अल्लाह के कानून को मजाक बना लें, जिहार को मजाक बना लें, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और ऐसे काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। या जैसे बाज लोगों ने हलाला को मजाक बना लिया है, अब तो पाकिस्तान में बाज ऐसे अड्डे बने हुए हैं कि जो है वो वहां पे हलाला होता है, और आप देखें कि ऐसा ऐसा कोई तरीका नहीं है इस्लाम में ना। और हलाला का मतलब क्या है, आप पहले सूरत अल बकरा में इसको तफसील से पढ़ चुकी। फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहादून अल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो युहाद करते हैं अल्लाह से और उसके रसूल से। युहाद किसे कहते हैं, हा दाल दाल ये रूट है इसका, और ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है जैसे हद नजर, तेज नजर से घूरना। इसी तरह ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हद सिक्कीन, छुरी को तेज करना। हद सैफ, सैफ किसे कहते हैं, तलवार को, तलवार की धार। तो तलवार की धार भी चमक रही होती है, तेज होती है ना, इसी से फिर ये लफ्ज जो है हादा, दुश्मनी करना, कि किसी का दुश्मन बन जाना, ऐसी दुश्मनी जिससे कोई मुकाबले पर उतर आए। और आप भी कहती हैं उर्दू में हद हो गई है भाई, अब इतनी जो है वो इससे आगे नहीं बढ़ो, हाद। तो ये लफ्ज जो है मुखालफत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुहादा। पीछे आपने मुजादला पढ़ा, और यहां पे आप इसकी इस्तलाह कह सकती हैं मुहादा, है ना, मुहादा। और आगे आप फिर मजीद पढ़ेंगी मुवादा, मुवादा इसका ओपोजिट है, वद मोहब्बत से है, इसी सूरत के आखिर में आप पढ़ेंगे। तो बेशक वो लोग जो अल्लाह की मुखालफत करते हैं और उसके रसूल की, जो अल्लाह की दुश्मनी करते हैं और उसके रसूल की। तो दुश्मनी करने का मतलब क्या है, कि अल्लाह और उसकी हदों को ना मानना, अल्लाह की हदों की बजाय खुद अपनी हदें कायम करना। जैसे मसलन अल्लाह ने जिंदगी गुजारने का कानून कुरान की शक्ल में दिया है, और बाज इस्लामी ममालिक में भी कोर्ट में जो फैसले होते हैं, तो वहां के जज जो हैं वो बादशाह के मुताबिक फैसले करते हैं, कुरान के मुताबिक नहीं करते। तो उल्मा ये कहते हैं कि उस शख्स के कुफर में तो कोई शक ही नहीं है, جو اس قانون کو مستحسن اور شریعت کے مقابلے میں افضل قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زیادہ حکیمانہ اور قوم کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں ہیں. اور جب کسی معاملے میں اس سے کہا جائے کہ شریعت کا حکم اس کے بارے میں یہ ہے تو اس پر یہ غصے سے بھڑک اٹھتا ہے اور کہتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں پر تو دیکھا ہے ہم نے کہ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے. تو ہمیں گھر کے فیصلے یا پھر ہماری جو عدالتیں ہیں کورٹس ہیں ان کے فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہونے چاہیے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کو بھی تو کے معنی کیا ہے کہ وہ ذلیل و خوار کر دیے گئے. کاف با تا اس کے معنی ہوتے ہیں غصے کی حالت میں کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا, اس کو پھیر دینا, اس کو غصے سے ہلاک کر دینا. اللہ رب العزت یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسوا ہوں گے, ان پر لعنت ہے, دھکے دے کر ان کو نکال دیا جائے گا, ان کی تذلیل ہوگی. جیسے پیچھے جو قومیں ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی, پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اور اگر مسلمانوں نے یہ روش اختیار کی تو ان کا انجام بھی ایسی ہی قوموں جیسا ہوگا. کوبیتو وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے. کوبیتا جو ہے کسے کہتے ہیں, یہ ماضی مجھول ہے. تو کوبیتو وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے. کما کوبیت الذین من قبلہم جس طرح کے ذلیل و خوار کیے جا چکے جو ان سے پہلے گزرے. اور پہلے کون گزرے؟ جو پہلی قومیں تھیں جنہوں نے بدکاریاں کی, گمراہیوں میں پڑے, اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا, اللہ کی حدوں کو توڑا, تو ذلت کے گڑھوں میں گر گئے. فَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ حالانکہ ہم نے تحقیق نازل کی آیات کھلی کھلی صاف صاف, ہم تو اپنے پیغمبروں کے ذریعے رہنمائی کر چکے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی کی گئی جو رہتی دنیا تک ہے. وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. تو اب یہاں پہ پیچھے یہ کہا گیا عذاب علیم اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے عذاب مہین. تو یہاں پہ دو سزاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے, ایک کوبیتو دوسرا عذاب مہین. تو کوبیتو جو ہے یعنی ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی آئے گی, اور عذاب مہین سے مراد کیا ہے کہ وہ عذاب جو آخرت میں آنے والا ہے. جب وہ عذاب ملے گا تو ہوگا کیا؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اللہ تعالی کھڑا کرے گا ان کو, اٹھائے گا ان کو, جمیعا سب کے سب, کوئی بھی چھوٹے گا نہیں, کوئی بچ نہیں سکتا, کوئی بھاگ نہیں سکتا, فرار حاصل نہیں کر سکتا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ پھر بتا دے گا ان کو بِمَا عَمِلُوا جو انہوں نے عمل کیے, أَحْصَاهُ اللَّهُ گن گن کر رکھا ہے ان کو اللہ نے, اللہ نے ان کا کیا دھرا سب گن گن کر محفوظ کر لیا ہے. اور آپ کو پتا ہے نا آسا اس کے معنی کیا ہے؟ ہاں ایک تو ہوتا ہے نا ویسے کاؤنٹنگ کرنا, عربوں کے یہاں رواج تھا کہ بالکل ایکوریٹ ٹھیک کاؤنٹنگ کے لیے وہ پتھر پھینک کر کاؤنٹنگ کرتے تھے, ایک ایک پتھر گراتے تھے اور کاؤنٹنگ کرتے جاتے تھے. تو یہاں اور اسی طرح یہ لفظ ٹنکری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے بھی جو ان کے اعمال ہیں اور ان کے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گن گن کر رکھے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ گناہ بھی کر لیں اور اس کے بعد جو ہے یہ چھوٹے پھریں. اور آپ جو ہیں سورت کہف میں بھی جو ہے وہ یہ بات پڑھ چکی ہیں کہ اس دن جو ہے انسان جب اپنے اعمال کو دیکھے گا اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور پھر وہ اس وقت چیخ اٹھے گا اور پکار اٹھے گا اور کہے گا کہ یہ کیسی عجیب کتاب ہے کہ اس نے جو ہے اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور نہ اس میں کوئی چھوٹا چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا, تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں جو ہے وہ درج نہ کر دی گئی ہو. تو اس دن انسان جو ہے وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر پریشان ہوگا, روئے دھوئے گا. تو اصل بات کیا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالی جو ہے وہ اس کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں, یہ زمین اس کو محفوظ کرتی جا رہی ہے, اللہ کے فرشتے جو ہیں اس کو محفوظ کرتے جا رہے ہیں. لا یغادروا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها وجدوا ما عملوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. سورۃ کہف آیت 49. ونسوه, اور وہ اس کو بھول گئے تھے, گناہ کیے اور غلطیاں کی پھر بھول گئے, اللہ نے ان کو گن کر رکھا ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے, ایک ایک چیز پر اللہ جو ہے وہ گواہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک منافقین کے طرز عمل پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بات کرنے کے آداب کیا ہیں. اور آیت نمبر جو 11 ہے اس میں پھر یہ بتاتے ہیں کہ محفل میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں. تو معاشرتی زندگی کے آداب جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ یعلم جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو آسمان اور زمین کی ایک ایک بات جو ہے اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز کا جو ہے وہ علم ہے. وہ بیوی ایک عورت کی بات جو حضرت خولا کی تھی وہ بھی اللہ نے سن لی, اور باقی وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ سنتا ہے. اور یہاں پہ خاص طور پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ مسلم معاشرے میں منافق بھی شامل ہو گئے تھے, اور مسلمانوں کی جماعت کے اندر آ کر انہوں نے اپنا ایک اندر پھر الگ جتھا بنایا ہوا تھا. اب اندر جو الگ جتھا تھا وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی محفل میں بھی آ جاتے نا تو الگ ہو کر آپس میں سر جوڑ کر خسر خسر کرتے, خفیہ سرگوشیاں کرتے, اور اس کا مقصد جو تھا مسلمانوں کو پریشان کرنا, ان میں پھوٹ ڈالنا, ان میں فتنے بھرپا کرنا تھا, ہراس اور خوف کی کیفیت پیدا کرتے تھے. کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ ما یکونو, پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ نہیں ہوتا من نجوا کوئی بھی سرگوشی, کوئی بھی نجوا. اور نجوے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نجوا جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ دو لوگوں کا آپس میں خاموشی سے بات کرنا, آپس میں جیسے کان میں بات کرنا, سرگوشی کرنا, سرگوشی کرنا. تو نہیں ہوتی کوئی بھی سرگوشی, اور نہیں ہوتی چھپ کر کوئی بات. ما یکونو من نجوا, گویا کہ جو بات سامنے رکھی جا رہی ہے وہ کیا کہ نہیں ہوتا کوئی کانوں میں صلح اور مشورہ, سلاستن تین کا, الا مگر ہوا رابعہم, وہ چوتھا تھا ان میں. یعنی تین آدمی بھی مل کر کوئی سرگوشی کرتے ہیں تو ان کے درمیان چوتھا اللہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تین چھپ کر کر رہے ہیں اور کسی کو خبر نہیں, تو چوتھا ضرور اس میں اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃن, یا پھر پانچ آدمی جو ہیں ان میں کوئی سرگوشی ہو, الا ہوا سادسہم, اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا ہوا معہم, ولا ادنا اور نہ کم من ذالک اس سے, یعنی یہ جو تین ہے نا اس سے کم بھی اگر کریں, اور ولا اکثر, اور یہاں پہ جو پانچ کا ذکر ہے اس سے زیادہ بھی مل کر بات کریں, الا ہوا معہم, مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر تین کا ذکر کر دیا اور پانچ کا ذکر کر دیا, کہا کہ اس سے کم ہو یا زیادہ سب کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. ہوا معہم اینما کانوا, وہ ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. اچھا یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو اور تین کی بجائے تین اور پانچ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اصل میں پہلے دو اور چار کو کیوں چھوڑا گیا, یعنی چار کیوں نہیں کہا, جفت کیوں نہیں کہا, تا کیوں کہا؟ اور یہاں پہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ادبی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے, کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو عبارت یوں ہوتی, ما یکون من نجوا اثنتین الا ہوا ثالثہم ولا ثلاثۃ الا ہوا رابعہم. تو نجوا اثنتین, اس میں ادائیگی اور ادب جو ہے وہ ملتا نہیں ہے، مشکل ہے. اور سالس کے بعد سلاسہ کا یکے بعد دیگرے آنا بھی جو ہے کیا ہے، اس میں بھی مٹھاس نہ ہوتی، لطف نہ آتا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی خوبصورت زبان ادب جو ہے اس کو استعمال کیا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ تین اس لیے کہا گیا کہ اب دو لوگ آپس میں بات کریں گے تو اب اس میں کیا سرگوشی ہے نا. تین لوگ جو ہیں، تین یا پھر پانچ، یعنی تھوڑے لوگ جو ہیں وہ باقیوں میں سے نکل کر بات کریں تو کیا ہے کہ یہ سرگوشی ہے. اور جو کچھ بھی انسان کرتا ہے جہاں کہیں بھی کرتا ہے، ہوا ما ہم اینما کانو، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ثم ینبئہم بما عملوا، پھر وہ بتا دے گا ان کو جو انہوں نے عمل کیے. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. آج تو اللہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالی ان کو ضرور بتائے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز جو ہے اس کو اس کا علم رکھتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے علیم، خبیر، سمیع اور بصیر اور قادر مطلق ہونے کا احساس دلا رہے ہیں. لوگوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ کتنی ہی محفوظ جگہ پر کیوں نہ چلے جاؤ، کتنی ہی چھپ کر جو ہے وہ باتیں کیوں نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو جو ہے وہ جانتا ہے. اور مدینہ کے جو منافق تھے وہ محفلوں میں، رسول اللہ کی محفلوں میں آتے تھے، اور اس کے بعد جو تھے پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ بیٹھ کر جو تھے وہ سرگوشیاں کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سرگوشیوں سے جو ہے وہ منع کیا ہے. پھر پوچھا کہ الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا تھا نجوا سے. ثم يعودون لما نهوا، یہ پھر وہی حرکت کیے جا رہے ہیں جس سے ان کو منع کیا، کہ جس چیز سے ان کو منع کر دیا گیا یہ پھر وہی حرکت کیے جاتے ہیں. لما نهوا عنه، کہ منع بھی کر دیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور کیا کر رہے ہیں، اعادہ کر رہے ہیں. دوسرا ان کا عمل کیا ہے، ویتناجون، اور یہ سرگوشیاں کرتے ہیں. اب دیکھ لیں، یتناجون آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، بالاسم گناہ کے اوپر. اور آپ کو پتا ہے نا اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں، جان بوجھ کر اونٹنی کا آہستہ چلنا جب تیز چلتی ہو. تو اب یہ آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں جان بوجھ کر کر رہے ہیں، گناہ کی باتیں کر رہے ہیں. والعدوان، اور عدوان عداوت دشمنی سے ہے نا، تو یہ زیادتی کے معنی میں آتا ہے، اور یہ زیادتی کی باتیں کرتے ہیں. نمبر تین، ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جیسے صحابہ کی محفل میں یہ بات کہتے تھے کہ مطلب ایمان کی باتیں، جہاد کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی باتیں، تو اب یہ منافق آپس میں کانا پھوسی کرتے کہ لو بھائی اب جو ہے وہ فلاں جگہ سے دشمن حملہ کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے تو ہر طرف سے لوگ خلاف ہیں، اور پھر اتنے تھوڑے سے مسلمان یہ پھر حملہ کا جواب کیسے دیں گے، اور پھر لڑائی اور جہاد یہ تو ممکن بھی نہیں ہے. تو ایسی سرگوشیاں کرتے جس سے باقی مسلمانوں کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو جائیں. تو ان کی ساری باتیں اسم، عدوان اور معصیت کی ہوتی تھی. جبکہ آپ یہ بات پڑھ ہی چکی کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ سورت نساء میں یہ بات پہلے ہی بتا چکے تھے کہ جو ہے وہ سرگوشی کون سی کی جا سکتی ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان کی جو نجوہ ہے زیادہ تر ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا من، سوائے اس کے جو. پھر تین باتیں کہیں کہ یہ سرگوشی جائز ہے، امرا بصدقت نمبر ون، او معروف نمبر دو، او اصلاح بین الناس پھر نمبر تین یہ بات نا. تو اس طرح سرگوشی کی جا سکتی ہے، ورنہ جو ہے وہ محفل کے اندر سرگوشی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور تین لوگ، پانچ لوگ، کچھ لوگ الگ ہو کر کانا پھوسی کرنے لگے تو باقی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں، یا میری کوئی میری غلطی ہے، یا میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، تو دل جو ہے لوگوں کا برا ہو جاتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منافقانہ طرز عمل قرار دیا اور اس پر گرفت کی. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب آتے ہیں تیرے پاس، حَيَّوْكَ، تو تمہیں سلام کرتے ہیں. حَيَّ ویسے نا حَيٌّ زندگی سے ہے، تو حَيَّكَ اللہ کے معنی کیا ہے، اللہ تجھے زندگی دے، جیسے زندگی کی سلامتی کی دعا دینا. تو حَيَّوْكَ، تو تمہیں جو ہے उस तरीके से दुआ देते हैं, सलाम करते हैं, बिमालम युहयी का बिहिल्लाहु, जिस तरह अल्लाह ने तुम पर सलाम नहीं किया है, बिमालम युहयी का नहीं दुआ दी है तुझको बिहिल्लाहु उस तरीके पर अल्लाह ने। तो ये यहूदी जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और फिर कहने लगे अस्साम अलैक या अबुल कासम। तो अब आप देखें अस्साम अलैक, अब अस्सलामु अलैक को उन्होंने तब्दील करके अस्साम कहा, और साम जो है इसके मानी होते हैं मौत के। हजूर ने जवाब दिया वा अलैकुम। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रहा ना गया, उन्होंने कहा मौत आए तुम्हें और अल्लाह की लानत और फिटकार पड़े। दो बातें और भी कह दी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्हें तंबीह फरमाई ए आयशा अल्लाह को बदजुबानी पसंद नहीं है। अब हजरत आयशा थी ना, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहने लगी या रसूल अल्लाह आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तुमने नहीं सुना कि मैंने उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने इनसे कह दिया और तुम पर भी। आपने क्या कहा था? अलैकुम, या कभी कहते अलैक, तो ये बुखारी की रवायत है। तो इसका क्या मतलब है कि वही जो तुमने कहा वो तुम ही पर। वयकुलूना फी अनफुसिहिम, और ये अपने दिलों में कहते हैं। तो ये अपने दिलों में वो बात कहते हैं क्या? एक तरफ वो रसूल अल्लाह को कहते अस्सलाम अलैक, और फिर अपने दिल में कहते लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नकूल, कि हमारी इन बातों पर अल्लाह हमें सजा क्यों नहीं देता, हमें अजाब क्यों नहीं देता, हमें पकड़ क्यों नहीं लेता, हम तो दिन रात ही हरकतें करते हैं। हस्बहुम जहन्नम, इनके लिए जहन्नम ही काफी है। यसलौनहा, उसी का वो ईंधन बनेंगे। फबिसल मसीर, बस कितना है बुरा अंजाम इनका, बड़ा ही बुरा ठिकाना है जिसमें ये लोग जाएंगे। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि महफिल के अंदर जो है अलग होकर कुछ लोगों को सरगोशी नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह ताला कैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं, इस सिलसिले में आप पढ़ ही चुकी हैं, आपने पीछे सूरत सवाफात भी पढ़ी और कुछ ऐसी सूरतें जिसमें आपने देखा कि अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया को कैसे दुआ दी, सलामुन अलल मुरसलीन और वसलामुन अला इबादिल्लजीन अस्तफा, और मोमिनों को क्या कहा कि हम कैसे कहा करें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तशहुद में बैठते हैं तो इस तरह, और फिर दुरूद शरीफ, ये सब हम इसके जवाब में कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आयत नंबर 9 है इसमें अल्लाह ताला और क्या बात कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तनाजैतुम, कि जब तुम पोशीदा बात करो, जब तुम सरगोशी करो, फला ततनाजौ बिल इस्मी, तो मत सरगोशी करो गुनाह के लिए, वल उद्वानी, और ना ही ज्यादती के लिए, यानी गुनाह और ज्यादती की बातें ना किया करो कि कहीं डाका डालना है, कहीं चोरी करनी है, और किसी की तलाक की कोई प्लानिंग कर ली जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने की, कुछ भी ऐसी बात नहीं करनी। मासियत रसूली, और ना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की बात। तो फिर करना क्या है, वतनाजौ बिल बिर्री वत्तक्वा, कौन सी सरगोशी जायज है, बल्कि नेकी और तकवा की बातें किया करो। तो अगर जरूरत पेश आ ही जाए कि आपस में कुछ राज की बात करनी है, तो फिर उसमें जो है जब राज की बात करो तो ये कि कैसे गरीब की मदद की जाए, कैसे जो है वो इस्लाम का नाम सरबुलंद किया जाए, नेकी को छुपा कर कैसे किया जाए, या और कोई भी ऐसी बात। और वो बात क्या है, बिर्री व तकवा, वो नेकी और अल्लाह से डरने की बात होनी चाहिए, उसमें सरगोशी कर सकते हैं। वत्तकुल्लाहा अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और डरो उस अल्लाह से जिसकी तरफ, इलैहि उसकी तरफ, तुहशरून तुम्हें हशर में पेश होना है। तो शरून, हशर के अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं, नंबर एक तजमो यानी जमा करना, नंबर दो सूक उनको हांकना, नंबर तीन बाजा उनको फिर उठाना। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें जमा किया जाएगा, तुम जाना भी नहीं चाहोगे, तुम्हें हांका जाएगा और फिर तुम्हें उठाकर हिसाब के लिए तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा। वत्तकुल्लाहा अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और डरो उस खुदा से जिसके हुजूर तुम्हें हशर में पेश होना है। और सहाबा का صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ اذا کنتم ثلاثۃن فلا یتناجا اثنان دون صاحبہما فان ذلک یحزنہ، جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں خسر خسر نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. پھر ایک اور جگہ آپ نے کہا فلا یتناجا اثنان دون الثالث الا باذنہ فان ذلک یحزنہ، دو آدمی باہم سرگوشی نہ کریں مگر تیسرے سے اجازت لے کر، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگی. اچھا پھر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مثلا اب الگ تو نہیں ہوئے پر زبان اور استعمال کرنے شروع کر دی. پاکستان میں یہ اتنا مسئلہ نہیں تھا، یہاں بہت ہے کہ بعض لوگ جو ہیں کسی دوسری زبان میں بات کرنے لگتے ہیں، جیسے پشتو میں کرنی شروع کر دی، فرینچ میں، اسپینش میں، یا پھر یہ کہ اردو والوں کو پنجابی نہیں آتی تو پنجابی میں کوئی کرنی شروع کر دے، یا پھر یہ کہ سندھی میں بولنا شروع کر دے، یا کشمیری زبان بولنی شروع کر دی. تو کسی اور دوسری زبان کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ناجائز ہے. اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سرگوشی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی کی طرف اشارہ کریں، آپ اپنی آنکھوں سے یا اپنے ہاتھ سے، اور پتہ یہ چلے کہ وہ شخص ہی موضوع بحث ہے. انما النجوا، بے شک یہ جو سرگوشی ہے یہ ہے کیا؟ من الشیطانی، یہ تو شیطانی کام ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ افسردہ کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. ایمان لانے والوں کو افسردہ کرنا، ان کو رنجیدہ کرنا. ولیس بضارہم شیئاً، اور نہیں نقصان پہنچانے والی ان کو شیئن کچھ بھی، تو انہیں کوئی بھی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی سرگوشی، کسی کی پلاننگ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے بغیر. یعنی اللہ چاہے گا تو پھر ہی وہ کام ہو سکتا ہے، جب اللہ ہی نہ چاہے تو سرگوشی جو ہے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی. وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو اس کے پھر کیا معنی ہے کہ مومن جو ہیں پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے معنی یہ ہیں کہ مومنوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کریں، کیونکہ منافقین کی سرگوشیاں اور ان کی جو نجوا ہے نا وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ مسلمانوں کا دل بہت ہی پریشان ہوتا تھا جب منافقین ادھر کو ہو کے ادھر کو ہو کے مسلمانوں کو جو ہی دیکھتے تو اپنے سر جوڑ کر کندھے ساتھ ملا کر ایک دوسرے کے کان خریب کر پھر کچھ باتیں کرنے لگتے، تو اس پر مسلمان پریشان ہوتے. تو کہا کہ تم پریشان نہ ہو بلکہ اللہ پر جو ہے وہ توکل کرو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر جو 11 ہے اس میں جو ہے وہ محفل کے آداب بتائے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا، کہ تم جو ہے وہ کشادگی پیدا کرو، فی المجالس، اپنی مجالس میں، فافسحوا، پس کشادگی پیدا کر لو، یفسح اللہ لکم، تو اللہ بھی جو ہے وہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ فا سین ہا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور ویسے جو ہے وہ فا سین ہا کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ یعنی کھلا کرنا، کسی چیز کو جو ہے وہ اس میں کشادگی پیدا کر لینا، اور جیسے کسی چیز کا فراخ ہونا. اور یہاں پہ پھر کیا کہا؟ تفسحوا، یعنی کھل کر بیٹھو. تو فراخ ہونا جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اب ایک ہوتا ہے نا کہ کسی گھر کا فراخ ہونا، اور ایک یہ ہے کہ محفل کے اندر جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح سے بیٹھے کہ مثلا جگہ نہیں بھی ہے تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو حرکت دیں تاکہ آنے والا سمجھے کہ جگہ ہے، کیونکہ آپ کا حرکت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا جو شخص ہے اس کے لیے آپ کے دل میں جگہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ ایک خوشی اور مسرت جو ہے وہ ہوگی. تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ فراغ ہونا یا کرنا، اس کے لیے قرآن میں تین لفظ آئے ہیں، اور تفسحا اس کے معنی ہوتے ہیں فاسین ہا کے کشادہ قدم رکھنا، محفل میں جگہ دینا، کھل کر اس طرح بیٹھنا کہ دوسروں کے لیے جگہ نکل آئے، اور کھل کر دوسرے کے لیے جگہ بنانا. तो अब यहाँ पे फसाह नहीं कहा, तफसाहू के अपनी महफिलों में कुशादगी पैदा करो। फिल मजालिस, मजलिस की जमा मजालिस, और जलासा का मतलब होता है बैठना, और मजलिस ये जरफे जो है वो मकान है कि जिस जगह तुम बैठे हो तो वहां पे आने वालों के लिए जगह बनाओ। फसाहू तो खुले हो जाया करो, यफसाहिल्लाहु लकुम तो अल्लाह भी तुम्हारे लिए जो है वो कुशादगी पैदा कर देगा। इस सिलसिले में इसके क्या मानी है, इस्लाम ने मजलिस के कुछ आदाब बताए हैं, और ये क्या आदाब हैं कि जब किसी मजलिस में पहले से कुछ लोग बैठे हुए हों और बाद में कुछ और लोग आए, तो ये तहजीब पहले से बैठे हुए लोगों में आनी चाहिए, होनी चाहिए कि नए आने वालों को वो जगह दें और हत्तुल इम्कान कुछ सुकड़ कर और सिमट कर उनके लिए कुशादगी पैदा करें। नंबर दो, फिर इतनी शाइस्तगी बाद में आने वालों के लिए होनी चाहिए कि जबरदस्ती अंदर घुस कर ना बैठें, किसी को उसकी जगह से उठाकर बैठने की कोशिश ना करें। जैसे रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया, ला युकीमु रजुलु मिन मजलिसिहि फयजलिसु फीहि वलकिन तफस्सहु वतवस्सउ, कोई शख्स किसी को उठाकर उसकी जगह ना बैठे बल्कि तुम लोग खुद दूसरे के लिए जगह कुशादा करो। ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हुजूर ने फरमाया, ला यहिलु लिरजुलिन अयुफर्रिका बैना इस्नैन इल्ला बिइज़्निहिमा, किसी शख्स के लिए ये हलाल नहीं है कि दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाजत के बगैर धस जाए। दो लोग बैठे हैं, अब तीसरा जो है जानबूझकर कहता है कि तू मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान, आके धड़म से बैठ जाता है। फिर इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मन कामा मिन मजलिसिही थुम्मा रजा इलैही फहुवा अहक्कु बिही, ये इमाम मुस्लिम की रवायत है कि अगर कोई शख्स किसी महफिल में किसी जगह पे बैठा हुआ है, फिर वो किसी काम से चला जाए, अब फिर वो वापस आए, तो वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि वो उस जगह पर आकर बैठे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका भी था कि मजलिस के दरमियान में बैठने वाले को आपने काबले लानत कहा। बाज लोग जो है पीठ करके दूसरों की तरफ बैठते हैं ना, एक तो है ना क्लास में आप लाइनों से बैठे हैं तो ये तो बात समझ में आई, बाज औकात ऐसे है कि ख्याल नहीं रखते किसी का ना, बिल्कुल बीच में करके बैठते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक बात और भी हमारे सामने आती है कि महफिल में जब बैठे हुए हों तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि खाम खा बहुत ही अच्छी जगह पर बैठा जाए। बाज लोग चाहते हैं कि सबसे अच्छा मकाम, अच्छी जगह जो है ना वो उनको दी जाए, तो उसका भी यहाँ पे अल्लाह ताला ने जवाब दिया। एक तरफ ये कहा कि जो आए बाद में तो उनके लिए कुशादगी पैदा करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा, तो ये कुशादगी कहाँ मिलेगी, ये कुशादगी जो है वो दुनिया में रिज्क में कशाइश देगा, और ये इस कुशादगी का क्या मतलब है, अल्लाह कब्र को तुम्हारे लिए कुशादा कर देगा। और इसके मानी क्या है, अल्लाह घर में तुम्हें जो है वुस्सत देगा, जो भी तुम्हारी जगह है ना, स्कूल, ऑफिस, जहां पे भी तुम हो, अल्लाह वहां पे तुम्हें कुशादगी देगा, और फिर आखिरत में अल्लाह तुम्हें बहुत खुला बड़ा सा घर देगा, क्योंकि दिल में तुम्हारे कुशादगी थी और तुमने दूसरों को जगह भी दी थी। वाइजा कीलन शुजू, और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ, फन शुजू तो उठ जाया करो, तो नून शीन जा, इसके मानी क्या है, इसके मानी है कि उठ खड़ा होना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तुम्हें उठ जाने को कहा जा रहा है, जैसे नुशूज भी आपने पढ़ा था ना, तो उसमें भी क्या था कि एक औरत उठकर खड़ी हो जाती है मुखालफत करने के लिए, और बाज लोगों ने उसको बदकारी भी करार दिया था, पीछे सूरत निसा में आप पढ़ चुकी हैं ना, कि जैसे किसी का जो है वो किसी चीज का जो है जैसे बुलंद होना, और औरत के अंदर जो है वो मर्द के लिए जो नुशूज पैदा हो जाता है, बगावत या नाफरमानी, तो उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ इसके मानी क्या हैं, इसके ये मानी भी हैं कि उठना और खड़ा होना, और जैसे किसी को उठाना, तो जब तुमसे कहा जाए कि तुम उठ खड़े हो तो फन शुजू तो उठ खड़े हुआ करो, यरफाइल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम तो तुम में से जो लोग ईमान रखने वाले हैं और जिनको इल्म दिया गया है, वल्लज़ीना उतुल इल्मा और जिनको इल्म दिया गया है, तो फिर अल्लाह क्या करेगा, यरफाइल्लाहुल्लज़ीना तो अल्लाह उन लोगों के लिए ज्यादा दे देगा क्या, दराजात, है ना, दर्जा तो उनकी जमा है दराजात, तो ईमान रखने वाले और अहले इल्म को अल्लाह बुलंद दर्जे अता करेगा। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी خبر ہے. پھر اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسا بھی ہوا کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایسے میں جو ہے وہ جیسے کچھ بدری صحابی آگئے, کچھ علم والے صحابی آگئے, اور ان کا علم اور عمل میں بڑا مقام تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا چاہتے تھے کہ ان کو آگے جگہ دیں, اور جو پہلے سے جیسے منافق یا پیچھے رہنے والے لوگ تھے ان کو آپ نے چاہا کہ ان کے لیے جگہ جو ہے وہ, یعنی آپ لوگ ان کے لیے جگہ کر دیں, تو اس پر وہ ناراض ہو گئے. کہتے ہیں کہ ایک بار آپ صفہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور مجلس میں مجمع زیادہ تھا, چند صحابہ جو غزوہ بدر کے شرکا میں سے تھے آئے تو ان کو کہیں جگہ نہ ملی, اور نہ اہل محفل نے ایسا کیا کہ مل کر بیٹھ جاتے جس سے جگہ کھل جاتی. تو آپ نے جب دیکھا تو بعض آدمیوں کو محفل سے اٹھنے کے لیے فرمایا. اس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ بھی جیسے کوئی منافق تھے جن کو کہا, آپ نے کچھ صحابہ کو کہا کہ تم یہ جو اب آنے والے صحابہ ہیں نا ان کے لیے جگہ دے دو. منافقین نے اس پر شور کرنا شروع کیا اور تانے دینے شروع کیے کہ یہ کون سی انصاف کی بات ہے, اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے لیے جگہ کھول دے. سو لوگوں نے جگہ کھول دی, اور یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو گئی. بعض یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے جگہ کھولنے کے لیے کہا تھا, بعضوں نے جگہ تو کھولی لیکن کافی نہیں تھی, اور بعض اپنی جگہ سے ہلے نہیں, انہوں نے جگہ ہی نہ کھولی, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیتیں نازل کر دی. پھر اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک استاد یا پھر کوئی بڑا پروگرام ہے تو اس میں جو انتظامیہ ہے وہ اپنے پہلے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے آپ جگہ کھول دیں, تو اس پر دل تنگ نہیں کرنا چاہیے, اس پر باتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں کہ منافقین جو تھے بڑی دیر تک جو تھے وہ پھر باتیں کرتے رہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ایسے کیا. تو کہا واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر جو ہے محفل میں ضرورت کے مطابق کسی کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جس کو پیچھے کر دیا اس کے درجے میں کوئی کمی ہے یا فرق پڑ گیا, بلکہ یہ جو درجے ہیں یہ کس کی بنا پر ملتے ہیں؟ یہ تو علم اور عمل کی بنا پر ملتے ہیں, اور آپ یہ بات پڑھی چکی ہیں پہلے بھی کہ علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اگر موقع کی مناسبت سے کسی وقت آگے پیچھے کر بھی دیا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اس پہ دل چھوٹا کیا جائے, بلکہ اللہ کی نظروں میں اپنا درجہ اور مقام جو ہے وہ اس کی فکر کرنی چاہیے. اور بعض لوگ محفل کے اندر چاہتے ہیں کہ بڑی اچھی کرسی ان کو ملے, بے شک وہ صدر محفل نہ بھی ہوں, اور ایسے ان کا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ وہی صدر محفل ہیں اور وہی محفل کے اندر بس انہی سے سارا کچھ ہونا چاہیے. تو اصل عزت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہمیں جو ہے ایک طرف ہمارے گھریلو معاملات کہ گھر کے اندر بھی کوئی مسئلہ پریشانی ہے, دو لوگوں کے اندر ہے, میاں بیوی کے اندر ہے, تو اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے, اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تو میرے مسئلے کا حل پیدا کر دے. دوسرا جو عمل کا اصول ہمیں یہاں پہ ملا وہ یہ ہے کہ محفل کے آداب, کہ محفل کے اندر سرگوشی نہیں کرنی چاہیے, کریں تو اجازت سے اور کریں بھی تو نیکی کے کام, کسی کو دکھ اور تکلیف دینا نہیں, کسی کو ستانا نہیں. اور پھر اس کے ساتھ عمل کا جو ہمیں اصول ملا وہ یہ کہ محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی ہمیں وہی اختیار کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں جب کوئی آتا ہے بعض اوقات کہتے ہیں کہ جگہ ہو بھی تو تھوڑا سا اپنے سر کو اور کندھوں کو حرکت دینی چاہیے, آنے والے کو بڑا خوشی ہوتی ہے کہ میرے لیے ان لوگوں کے دل میں جگہ ہے, اور بعض لوگ اور اسمائل دے دیں, تھوڑی سی جگہ حرکت دیں تو اگلا خوش ہو جاتا ہے. اور آپ کو آپ کے سلیبس میں آداب زندگی بھی ہے نا, تو آپ نے آداب زندگی سے گفتگو کے آداب اور محفل کے آداب مجلس کے آداب یہ بھی پڑھنے ہیں, کچھ پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں اور کچھ جو ہے آپ یہ بھی پڑھیں تاکہ اور باتیں جو ہیں وہ کھل کر ہمارے سامنے آئیں. اور آخری بات جو ہم سب کے سامنے عمل کے طور پر آتی ہے کہ اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ, ہے نا, اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر, اللہ جانتا ہے ہمارے عملوں کو, تو ہمیں ایمان لا کر ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے جو منافقوں والے ہیں, جو کافروں والے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.